نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 24 پارے کا آغاز کریں گے سورۃ زمر کی آیت نمبر 32 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اسلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوا للکافرین پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا لکھ لیجیے اس کے نیچے بریکٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلایا اس کے نیچے لکھ لیجیے نبی کو جھٹلانے والے امتی بظاہر دیکھنے میں یہ ایک آیت ہے لیکن اس ایک آیت میں مکہ والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ محمد نے خود سے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بالفرض محال اگر تمہارا یہ الزام درست ہے تو پھر اس شخص سے جھوٹا اور کوئی نہیں نعوذ باللہ یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص دنیا کا سب سے جھوٹا شخص ہے لیکن یہ ایسا ہے نہیں تو پھر تم یاد رکھو کہ پھر دوسری آپشن یہی ہے کہ جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا یعنی جب ایک سچا نبی کسی شخص یا کسی قوم کے پاس آئے اور وہ شخص یا وہ قوم اس کو جھٹلا دے تو پھر مان لو کہ پھر یہ قوم جھوٹی ہے تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ کون جھوٹا ہے ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ سچا تھا اور آپ نے لوگوں کو جو بات کہی وہ بالکل سچی بات تھی تو لہٰذا اب تم اپنی فکر کر لو کیونکہ تم اللہ کی عدالت میں جھوٹے ہو قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں جو مقدمہ ہونا ہے اس میں یا تو سزا پانے والا یہ نبی ہے اگر اس نے جھوٹی بات کر دی جھوٹے گھڑے عقیدے تمہارے سامنے پیش کر دیے نہیں ہے تو پھر اب تم مان لو کہ تم ہو جھوٹے بلکہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یعنی جھٹلانے والوں کے لیے اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس سچ کو مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں یہ آپ دیکھیے کہ نبی کون ہے جو سچائی لے کر آیا من جاء بالصدقی کے نیچے لکھ لیجئے نبی اور صدق بھی ہی میں لکھ لیجئے وہ جس نے نبی کی تصدیق کی یعنی ابو بکر صدیق اور اسی جیسے باقی لوگ پتہ کیا چلا کہ یہ چار چیزیں ہیں اگر آپ اپنے آپ کو چیک کر لیجئے کہ اگر آپ کے اندر یہ موجود ہیں تو انشاءاللہ جنت آپ کی ہے کون سی حفظ الامانہ امانت کی حفاظت کرنا صدق و حدیث سچی بات ہونا حسن و خلیق ہو اس کا اخلاق اچھا ہو اور جس کے ساتھ معاملہ کیا ہو کہ جس کا کھانا پاک ہو آپ دیکھیے کہ اس آیت میں معیار دے دیا گیا جنت میں جانے کا یہاں تو ایک سمپل بات میں نے ٹیکسٹ کی بتا دی نا لیکن احادیث سے ہمیں یہ بات بڑے خوبصورت طریقے سے پتہ چلتی ہے کہ جنت میں ٹھکانا اور جنت میں جانا انہی کے نصیب میں ہے جو زندگی بھر اللہ کی شریعت کو مانتے رہے یا اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہے یا اس کو مانتے رہے کوئی تیسری صورت میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ایسے لوگ متقی ہیں جو تقوی کی زندگیاں گزارتے رہے جن کے اندر سچائی بھی تھی جن کے اندر امانت کی ادائیگی بھی تھی اچھے ہمسائے تھے ملے گا کیا لہم ما یشاؤن عند ربہم ذالک جزاء المحسنین انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا کرے نوٹ کیجئے گا زندگی بھر اللہ کی رضا پہ چلتے رہے صدق بالحسنی ہوا کیا کچھ خواہشوں پہ پابندی تو لگی کہا کوئی بات نہیں لہم فیہا ما یشتہون اور یہاں نوٹ کیجئے گا کہ فی الجنہ میں نہیں کہا بلکہ عند ربہم ان کے رب کے ہاں کیا پتا چلا کہ اپنے رب کے پاس تو بندہ مرنے کے بعد ہی پہنچ جاتا ہے جنت میں پہنچے گا بعد میں تو مرنے کے بعد ہی سے مومن کا معاملہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ لہم فیہا ما یشتہون یا لہم ما یشاؤن کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ عذاب برزخ سے ان کو بچا لیتا ہے، قیامت کے روز کی سختیوں سے، سخت حساب سے، میدان حشر کی رسوائی سے، اپنی کوتاہیوں اور قصوروں پر مواخذے سے لازمن بچائے گا اللہ، اور جو خود بچتا رہے گا اللہ اس کی یہ خواہشات پوری کر دے گا۔ کتنے دن کی دنیا ہے اور کتنے دن کی جزا یا سزا؟ عقل مند کون ہے؟ میرا تو بات کرنے کو دوبارہ دل نہیں چاہتا، میں خود سے کہتی ہوں کہ آپ سمجھ کیوں ہوں گے۔ آج 4 دن کی دنیا تھوڑی سی، تو وہاں کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ اپنے بندے کو دے گا۔ کرو کیا ان لوگوں کو ایک سوچ دے دو کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے نبی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ہائی لائٹ کر لیجیے اس آیت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں لوگوں کے سامنے آئے، وہ دور کون سا تھا کہ جب لوگ عقیدے کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے بدترین گناہوں کا شکار ہو چکے تھے؟ ایمان لانا صرف ایک زبان کی بات رہ گئی تھی، دین ابراہیمی ختم ہو چکا تھا، اتنے زیادہ شرک ان کے اندر آ چکے تھے کہ ایک ایک کر کے ان کے اندر ہر خرابی آ چکی تھی، اور انہوں نے اپنی بخشش اور اپنی نجات کے لیے کچھ دیویاں بنا رکھی تھی۔ کالیس اللہ بھی کافی نبدا، انشاءاللہ ان قریب زندگی رہی تو اس موضوع پہ ایک درس ہوگا جس کے اندر ہم شرک کے وہ سارے مظاہر جمع کریں گے جو آج کے دور میں لوگوں نے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان سے پوچھو کہ الیس اللہ بھی کافی نبدا، ایک اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہی بچے گا، باقی تو نقصان۔ یاد رکھیے جو اللہ کے لیے نقصان برداشت کرتا ہے اللہ اس کا سارا نقصان واپس کر دیتا ہے۔ جو انسان امتحان پاس کر کے اگلے درجے میں جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور خیر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اور وہ کیا کہ کہیں ہم اللہ کی نظروں میں گناہگار تو نہیں ہیں۔ کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، لوگ ہمیں کچھ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معاملے ہمارے ساتھ بالکل مختلف ہیں۔ کا پوچھو ان سے کیا بولا انسان تم ان خلق سماواتی ولرد، ذرا پوچھئے تو سہی ان لوگوں سے، ان سے پوچھو کیا کہ جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ جواب دو، یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کتنا خوبصورت مزاج ہے قرآن کا، ایسے لگتا ہے کہ بند دماغ کھل جائے، دل کھل جاتا ہے بندے کا۔ تم کیا کرتے ہو؟ کن کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہ تمہاری ہدایت سے محرومی کا ایک کرشمہ ہے کہ ان احمقوں کو تم نے اپنا بڑا بنا رکھا جو نہ نفع کے اور نہ نقصان کے قابل ہیں۔ اللہ پہ نظر لگا کے رکھو۔ آپ دیکھیے کہ جس نے اللہ پہ توکل کیا وہ سب سے خوبصورت ہوگا۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت ابن عباس سے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہو، سوچیے گا آپ اپنے اوپر لے کر کہ آپ چاہتی ہیں کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ لکھ لیں یہ جملہ، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤں، اور میرا اہل ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، تو علاج اللہ پر توکل۔ اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے، دولت مند ہونا چاہتے ہیں؟ بالکل، تو کیا کریں؟ اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ رکھے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا معاملہ، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت والا بن جائے، ہے کوئی ہم میں سے؟ ہر ایک چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے۔ بس یہ کام ہے میرا اور آپ کا۔ دیکھیے جو اللہ سے لگ گیا وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوگا، اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا، کوئی اس کو ڈرا نہیں سکتا۔ صرف اپنے عقیدوں کے قبلے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ پہ نظریں لگائے گا اللہ اس کو ضرور کافی ہوگا، اور جو اللہ پہ نظریں نہیں لگاتا اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں پہ لگا دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کچھ اور کہہ دو کیا؟ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، ان سے صاف کہو کہ میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اس وقت عذاب آتا ہے اور کسے سزا ملتی ہے، جو کہ کبھی نہیں ختم ہوگی، کبھی نہ ٹلنے والی۔ کون سے کام کی دعوت دی گئی؟ یہ کہ تم مجھے نقصان دیتے رہو، میں اپنا کام کرتا جاؤں۔ کیا؟ اللہ کی طرف بلانے کا۔ تم اپنی کر لو، میں اپنی کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے اللہ کی بات کرنے والوں کو کہ جو کرے گا بھرے گا، مجھے کیا، جتنا تم نے مجھے نقصان دینا دے کے رہو، میں اس پہ خوش ہوں، میں اس پہ مطمئن ہوں، کیونکہ میرے رب نے مجھے مطمئن کر دیا۔ انا انزلنا علیک الکتاب، اب بتا دیا گیا، اے نبی، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ دیکھیں یہ انداز بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ تم ہدایت کی طرف بلا سکتے ہو، جمع نہیں سکتے۔ تمہارے سپرد انہیں راہ راست پر لے کر آنا نہیں ہے، صرف یہ کام ہے کہ ان کے سامنے راہ راست پیش کر دو، اس کے بعد اگر یہ گمراہ رہیں تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ لکھ لیجئے کہ ہمارے ذمہ ہے بات پہنچانا، منوانا نہیں۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ جب پہنچانے کی بجائے ہم منوانے لگ جاتے ہیں۔ دو بہت بڑے خطرے ہیں اس راستے میں۔ پہنچانے کی بجائے جب منوانا ہے تو پیغام کو دوسروں کے لیے نرم کرنا پڑے گا، کیونکہ مان جائیں کبھی کامیاب ہے نا۔ اور اگر بات ہے جی، ہم نے ایک اٹیمپٹ کی، ڈور کھولا، پیکج لے لیا گیا، نہیں لیا، ہمیں پے مل گئی، ہم اگلے گھر جاتے ہیں۔ پوسٹ کمپنیوں کا آپ دیکھیں گے، ان کو پے ملتی ہے ڈور پہ جا کے نوک کر کے دکھانے کی، کوئی نہیں لیتا یا لینے کے بعد اس کو پھینک دے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے، جب لوگ پہنچانے کی بجائے منوانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں نا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پیغام کو پھر ڈائلیوٹ کرتے ہیں، اور نہ کوئی لے تو خود کو ناکام سوچتے ہیں۔ تو اس طرح تو حضرت نوح بھی ناکام ہو گئے۔ سیدھی سیدھی بات سادے سادے لفظوں میں لوگوں تک رکھ دیں، لوگوں کے کانوں میں ڈال دیں، مان جائیں گے ان کا نصیب، نہیں مانیں گے تو نہ صحیح۔ اصل اختیار اور اصل اقتدار تو اللہ کا ہے۔ کون سا اللہ؟ اللہ یتوفل انفس حین موتھا، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو بھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ ہر روز کی موت، کہتے ہیں نا روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں، یہ تو کسی من چلے کا جملہ تھا نا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بتاتے ہیں کہ نیند کی حالت میں روح قبض کرنا اصل میں تمہارے احساس اور شعور کو لے لینا، تمہارے فہم اور ادراک کی قوتوں کو سلب کر لینا، اور تمہارے اختیار اور ارادے کی قوتوں کو معطل کر دینا۔ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ جس پہ اردو کی ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ سویا اور مویا برابر، جو سو گیا یا مر گیا وہ برابر۔ تو جو رب تمہیں روز جینے کے بعد مارتا ہے، مارنے کے بعد زندہ کرتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے؟ یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگ تبھی سمجھیں گے جب وہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ احساس کیا دلایا جا رہا ہے کہ غور کرو، دیکھو زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہر روز سو کر صبح اٹھتے ہو، ایک رات ایسی بھی آئے گی جب نہیں اٹھو گے۔ ایک لمحہ زندگی کا ہے تو دوسرا موت کا ہے۔ ہر وقت سوتے میں یا جاگتے میں، گھر بیٹھے یا کہیں چلتے پھرتے، انسان کے جسم کے اندر کوئی خرابی ہو، باہر سے کوئی اچانک آفت ایک شکل اختیار کر سکتی ہے اور اس کی موت کا پیغام بن جاتی ہے۔ اس طرح جو انسان اللہ کے ہاتھوں میں اتنا بے بس ہے، وہ کتنا نادان ہے کہ اگر اسی رب سے غافل رہا، کیا اس رب کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے جائے گا؟ سوچ کے دیکھیے کہ انسان کتنا بے وقوف ہے، کتنا نہ سمجھ ہے کہ جس ذات کا اتنا اس کے اوپر اختیار ہے، اس کو چھوڑ کر بے اختیاروں کے پیچھے چلے۔ تو سوچنا کیا ہے، غور و فکر کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دینا ہے جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفا، کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا، یعنی یہ کہ وہ ہماری سفارشیں کر دیں گے، خود سے کچھ ہستیاں گھڑی اور یہ سوچ لیا کہ ان کا اللہ پہ بڑا زور چلتا، پھر یہ بھی سوچ لیا کہ ان کی سفارش ٹل نہیں سکتی، حالانکہ نہ کوئی ان کی دلیل نہ کچھ، نہ اللہ نے کبھی کہا کہ یہ میرے ہاں پہنچے ہوئے، نہ ان بیچارے بزرگوں نے کبھی دعوے کیے تھے کہ ہم تمہارے کام کر دیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کے حماقت کیا کہ اصل مالک کو چھوڑ کر ان فرضی سفارشیوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور ان کی ساری نیاز مندیاں ان کے لیے وقف ہو گئیں۔ ایسے نہ سمجھ فیصلے کرنے والوں سے پوچھو، ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو، کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ہے اصل فیصلہ، کسی کا زور نہیں کہ اللہ کے ہاں خود سفارشی بن کر اٹھ کھڑا ہو، کوئی سفارش منوا لینے کی طاقت رکھے، یہ بات تو بالکل اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے سفارش کی اجازت دے اور جسے چاہے نہ دے، اور جس کے حق میں چاہے کسی کو سفارش کرنے دے، کسی کے حق میں چاہے تو نہ کرنے دے، تو تم کیوں ان کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو؟ تو ہم سب کو بھی یہی چاہیے کہ آج ہی اپنے قبلے درست کریں اور اللہ پہ توکل کیجئے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ کون ہے؟ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ سوچئے ایک دفعہ باہر آسمان کو دیکھیے اور زمین کی طرف نظر ڈالیے، تصور کی آنکھ سے ہی صحیح، سوچئے میں نے اسی میں آنا ہے، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک خوشی سے یہ کھل اٹھتے ہیں۔ کس بات کی خوشی ہوتی ہے؟ کہتے دیکھا یہ اب ہمارے بزرگوں کا ذکر کرنے لگ گئے ہیں، انہوں نے ہمارے بزرگوں کو مان لیا۔ ساری دنیا کے مشرکانہ ذوق رکھنے والے لوگوں میں یہ عقیدہ مشترک رہا ہے، بعض مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے یہی بات آ گئی کہ زبان سے کہتے ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حالت کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے کہ اکیلے ایک رب کو پکارو تو چہرے بگڑتے ہیں، کہتے اچھا اچھا یہ شخص وہابی ہوگا، اچھا اچھا یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، جبھی تو سب کو اللہ ہی کی باتیں کرتا ہے، اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں کی کلی کھل جاتی ہے، بشاشت ان کے چہرے دمکنے لگتے ہیں۔ ان کے اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اصل میں دلچسپی اور محبت کس سے ہے۔ اللہ اکبر، ایک بہت معروف تعریف ہے تفسیر روح المعانی، عربی میں ہے، علامہ آلوسی اس کے مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی کسی مصیبت میں ایک فوت شدہ بزرگ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کو پکار، وہ خود فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہتے ہیں میری یہ بات سن کر اسے سخت غصہ آ گیا، اور بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ کہتا ہے تھا کہ یہ شخص اولیاء کا منکر ہے۔ اللہ اکبر، بعض لوگوں نے اس کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ اللہ کی نسبت ولی جلدی سن لیتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے آج سے کئی سو سال پہلے علامہ آلوسی کے ساتھ یہ تجربہ ہوا؟ آج بھی کر لیں، کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو چھوڑیں، باہر دنیا میں چلتے پھرتے لوگوں کو آپ دیکھیے ذرا کوئی بات کر کے اللہ کی۔ ہم پہ بھی ایک الزام کسی نے لگایا، بڑا دلچسپ تجربہ میرا بھی ہے، ایک دفعہ ایک ساتھی آئیں تو کہنے لگیں کہ بہت لوگ ہیں ادھر ادھر لیکن آتے نہیں ہیں، کہتی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں نہیں آتی، ہم جاتے ہیں پڑھنے، وہ ہمیں سب کچھ جو بتاتی ہیں ٹھیک ہی تو ہے، تو کہنے لگی نہیں نہیں ہم نے سنا وہ صرف اللہ کی باتیں کرتی ہیں تو اس لیے ہم نہیں آتے۔ تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، انہیں کہنا قیامت کے دن بھی یہی گواہی دے دیں۔ میں نے کہا اس میں نہ آنے لی کیا بات ہے؟ کہیں گے نہیں آپ سمجھی نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں یا لوگوں نے باہر یہ پروپیگنڈا دیا ہے کہ یہ صرف اللہ کی باتیں کرتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں کرتی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ایک اللہ کو پکارے گا نا، لوگ ضرور اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے۔ پھر فرمایا قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة، کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ دعا کچھ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ تہجد کی دعا میں بھی آتی ہے۔ کہ لوگ ساری زندگی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں لیکن ان کی اصل بات کھلے گی قیامت کے دن، فیصلے وہ کرے گا، تو پھر دنیا میں جھگڑنے کا کیا فائدہ؟ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو، تو یہ روزے قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے ان کے سامنے جو کچھ وہ آئے گا، ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ یہ ہے اصل بات فکر کی۔ انسان کو غم کرنا چاہیے۔ دنیا میں انسان کا حل کیا ہے؟ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ انسان اتنا نہ شکر ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے نعمت دیکھ کر اس کو پھیلاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ انسان کی کچھ عادات کا تذکرہ ہے، اور انسان کا معاملہ کیا ہے کہ اپنے رب کی بات سن کر، صرف رب کی بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ جسے اللہ کے نام سے چڑ ہے اور وہ شخص جو اکیلے رب کا ذکر سن کر بگڑنے لگتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ مشکلات میں وہ اس طرح اپنے آپ کو لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ دینا بھی اللہ نے اور لینا بھی اللہ نے، تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے تو اپنے علم کی بنا پہ دیا گیا، بلکہ وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے توفیق دی، میں نے کوشش کی اور اس نے مجھے عطا کیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ انسان اپنی خوشیوں کے موقع پہ پھولتا ہے اور اس کو اپنی طرف لینے لگ جاتا ہے، اس کے اصل میں دو معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس نعمت کا اہل ہوں، اسی لیے تو اس نے مجھے دیا، ورنہ اگر اس کے نزدیک میں برا اور بدعقیدہ شخص ہوتا تو مجھے یہ نعمتیں کیوں دیتا؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ خوش ہے تبھی تو دے رہا ہے، ہاں؟ اور ایک دوسرا مطلب کہ مجھے تو اللہ نے میری قابلیت کی بنیاد پہ دیا ہے۔ تو کوئی کسی قابل نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، آزمائش، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دنیا کی ہر نعمت آزمائش دی، لیکن لوگ جہالت کی وجہ سے آزمائش کو نعمت سمجھنے لگتے ہیں اور اللہ کے ہاں مقابل اپنے پسندیدہ ہونے کی دلیل سمجھ لیتے ہیں اس کو۔ حالانکہ اس دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے یہ امتحان ہے، آخرت میں ملے گا تو انعام ہوگا یا جزا ہوگی یا سزا ہوگی۔ تو عقل مند انسان کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہمیں یہ آیتیں یہاں نہیں سمجھ آتی، لیکن جب آپ انسانوں کی اس دنیا میں گھوم پھر کے عملی طور پہ لوگوں کے رویے دیکھیں تو اللہ ہی یہی ایٹیچیوڈ ہے، جو مل گیا بس اب اس پہ پھول رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، اور جو نہیں ملا اس پہ کھل رہے ہیں۔ زندگی میں یہ سب کچھ کر کرا کے انسان کچھ نیکیاں کچھ بدیاں سمیٹے اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے، کون کہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، کن سے کہیں؟ کہو میرے بندوں کو، کون سے بندے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہیں، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن غلطی کے بعد شیطان مایوس کرتا ہے، پچھلی برائیوں کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ آئندہ تم کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتے، لہذا اب چھوڑ دو اپنی نیکیوں کو جو کر رہے تھے، کر لیں جتنی کرنی تھی۔ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ تم اپنی پچھلی برائیوں کو نیکیوں میں بدلنا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو تم خیر کی طرف لانا چاہتے ہو؟ آپ خود سے پوچھئے، میں بھی پوچھتی ہوں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے پچھلے گناہ سب نیکیوں میں بدل جائیں؟ کون ہے جو نہیں چاہے گا؟ اور اب یہاں دیکھیں اللہ میرے بندوں کس کو کہہ رہے ہیں؟ گناہ والوں کو. بعض لوگوں نے اتنی بری تعویل کی اس آیت کی, کہتے ہیں اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے کو میرے بندوں کو, نعوذ باللہ کہ نبی کے بندے ہم. بعض لوگ کہتے ہیں نا عبد النبی یا کچھ عبد الرسول کچھ اس طرح کے, یہ تعویل ہے, کھیل ہے, مذاق ہے قرآن کے ساتھ. اللہ اپنے بندوں کی طرف بات کرتا ہے, میرے بندے ہیں, گناہ بھی کر لیے پھر کیا ہوا, یہ میرے بندے ہیں, کرو کیا پھر. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ. تم گناہ کر چکے لیکن پھر بھی تم میرے بندے ہو, تم مجھ سے دور جا چکے لیکن میں ابھی بھی تمہارا راستہ دیکھ رہا ہوں, تم مجھ سے کٹے ہو میں تم سے نہیں کٹ رہا, میں تمہیں ابھی بھی امید دلاتا ہوں, پلٹاؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے, پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے, اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی, یعنی جس پر عمل ہو سکے, قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. سوچئے کتنے عمل ہیں. انیبو الی ربکم ہائی لائٹ کر لیجئے, اسلمو لہو دوسرا نقطہ, واتبعوا احسن ما انزل الیکم تیسرا نقطہ. یہ تین کام آپ کر لیجئے, باقی کام اللہ پہ ڈال دیجئے. اللہ کی ذات بندے کو معاف کرتی ہے, وہ امیدیں دلاتی ہے. قرآن کی شاید سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. بس پلٹو تو صحیح, گناہوں کی شرم میں ڈوبا ہوا دل لے کر تو آؤ, پھر دیکھو میں تمہیں کیا دیتا ہوں. تم کیا سوچتے ہو تمہارا معاملہ کسی سخت اور جابر ہستی سے نہیں, وہ بہت پیارا ہے. آپ دیکھیے کہ کسی انسان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کتنا خوبصورت ہے. کرو کیا, جس معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے اسے میک اپ کر لو, کوئی مالی کوتاہی ہے تو صدقہ خیرات کر دو, معاملات میں کمی بیشی ہوئی تو ملامت کر دو, اپنے آپ کو معافیاں جا کے مانگ لو. کتنی خوبصورت محاسبے کی آیت ہے نا, ہم سب بھی یہ تین کام کریں, پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں ہمیں کیسے اپنے دامن رحمت میں جگہ دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے اور ہم اس کو قبول کر لیں گے تو بہت کامیاب ہوں گے, کا ورنہ کیا ہوگا. ان تقول نفس, بلکہ کہا قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے. اس کوئی شخص کے نیچے اپنا نام لکھ لیجئے, نفسن کو ہائی لائٹ کر کے اپنا نام لکھیے, بالکل اپنا, یہ میں ہوں, یہ میرے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ افسوس میری اس کمی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا, بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا, یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا, یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں, اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں, میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں, پھر تو نے ان کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے, کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے کامیابی کے اسباب کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا, پھر ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. دیکھیے اس آیت میں تین نقطے ہیں محاسبے کے, قیامت کی دن کی حسرتوں سے بچانے کے. اب آپ اور میں خود سوچ لیں, میں کیا چاہتی ہوں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تو کھول کھول کے ہر بات ہمارے سامنے رکھتا ہے, ہم ہی نہ مانیں تو پھر ہمارا نصیب. اللہ تو بات بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کھول کے بتا دیا کہ دیکھو اس دن کی حسرتوں سے بچ جاؤ, آج موقع کر لو, اس دن ون چانس مور مانگو گے لیکن حسرت اور ندامت کے سوا کچھ کام نہ آئے گا, اس وقت فکر کرو گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں آج ہی اس حسرت سے بچا لے, آج کی سستیاں ہماری دور کر دے. اپنے آپ کو کل کے میدان میں کھڑا محسوس کیجئے تو آج انشاءاللہ اس حسرت سے بچیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں ہر ایک کو ایک ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, پھر نیک اپنے نیک ٹھکانے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, بد اپنے برے ٹھکانے کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، کاش میں یہ نہیں کرتا۔ پھر نیک اپنے برے ٹھکانے کو دیکھ کر جو اس کو دیا جانا تھا لیکن اب نہیں دیا گیا، شکر کرتا ہے، اور بد اپنے اچھے ٹھکانے کو دیکھ کے حسرت کرتا ہے، کاش میرے ساتھ یہ ہوتا۔ ہائی لائٹ کریں گے اس میں سے اس آیت کو کہ لو ان اللہ ہدانی، ہائے کاش اللہ میں ہدایت دیتا، مجھے ہدایت دیتا۔ آج مل رہی ہے نا ہدایت، تو اس کو چھوڑیں گے تو کیا ملے گا؟ لکنت من المتقین، متقی بن جاتا۔ پھر یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس کو ہائی لائٹ کریں، خود سے پوچھیں کہاں کہاں اللہ کے حق میں کمی کرتی ہوں۔ ان کنت لمن الساخرین، کہاں کہاں اللہ والوں کا مذاق اڑاتی ہوں، کہاں کہاں محسن بننے کا موقع آتا ہے اور لوگوں سے برابری کا معاملہ کر کے جواب دے کے آ جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی حسرتوں سے بچائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی کچھ صفات بیان کرتے ہیں، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں، یہی ہیں وہ لوگ۔ ایسے لوگوں کو کہہ دو افغیر اللہ تامرونی، اے نبی ان سے کہو، پھر کہہ جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے، پس اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ لوگوں کا حال کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرے، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر ہی نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اتنا دل اداس ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کے، شرم آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ انسان سے بھی نہ شکرہ کوئی بڑا ہوگا، اس سے بھی بڑا کوئی نہ شکرہ ہوگا قیامت کے دن، جو اللہ کی نہ قدریاں کرے۔ اس کی قدر تو کیا ہے، اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ پاک اور بالا برتر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو بھی کرتے ہیں اللہ کو اس کی خوب خبر ہے۔ کس سے چھپیں گے، کون کس سے کیا چھپائے گا، کوئی کسی سے کچھ چھپا نہیں سکتا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب آگے فیصلے ہیں، بالکل آخری آیتیں۔ سورت کا نام بھی زمر ہے اور اب فیصلہ بھی زمر ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہ آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں؟ بتائیے لوگ کیا جواب دیں گے۔ سور پھک گیا، اسرافیل کو بھی موت آ گئی، زمین روٹی کی طرح چپٹی ہو گئی، ہم سب کو ان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں نا تو ہم مراحل سے گزرتے ہیں، پہلے لگیج جاتا ہے، پھر جہاز میں بیٹھتے ہیں، پھر کئی منزل ہے، اسی طرح ہمارے اور جنت کے بیچ کے مراحل ہیں، ان کا تذکرہ۔ آج نہیں ماننا ہوا تو کل پکڑ ہو جائے گی، اللہ کہتے کتنا تیار ہو، دنیا کے ہر پروگرام کی تیاری کرتے ہو، آخرت کے پروگرام کی کیسی تیاری کی ہے، کیا آج اس کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آج تیاریاں کرنے والا بنا دے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، تو اس کے انتظام کرنے والے ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنا دے اور پھر بہترین اعمال کی خوشخبریاں بھی ہمیں سنا دے۔ کتنا آسان ہے اس وقت عمل کرنا اور کتنا مشکل ہوگا اس وقت عمل کرنا جب سب کچھ ختم، کاؤنٹر کلوز۔ اب دیکھیں وقت پہ پہنچ جائیں، ٹکٹ مل جائے گی، سارے مرحلے آسان، جہاز میں بیٹھ جائیے، ختم، دیٹس اٹ۔ اور اگر آپ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے لیٹ ہوتے ہیں، تو بعد میں جا کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں، چیخیں چلائیں، فلائٹ چلی گئی، یہاں تو آپ کو اگلی فلائٹ مل جائے گی نا، اگلے دن کی مل جائے گی، اگلے مہینے کی مل جائے گی، لیکن جنت کی ایک ہی فلائٹ ہے، جب مس ہو گئی تو پھر نہیں ملے گی۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ اٹھ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کو محسوس کریں، قیامت کے دن جب اللہ کے جلال کو دیکھیں گے اور فرشتوں کو اللہ کے آگے اس طرح جھکتے دیکھیں گے، تو ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگا جو ساری زندگی اپنی منمانیاں کرتے ہوئے نافرمانیوں میں چلے گئے؟ سوچیں گے اور غور کریں گے۔ یہ آخری آیات بہت خوبصورت طریقے سے خالد القحطانی قاری صاحب ہیں، انہوں نے پڑھی ہیں، آئیے ان کو سنتے ہیں اور محاسبہ کریں گے۔ صرف اس کے ترجمے کو ہی آنکھوں میں جھرکتے جائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
اللهم رحمتك يا رحمتك نرجو يا رحمة
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
اللهم ارحم
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم اللهم ارحمنا يا أرحم اللهم ارحمنا يا أرحم
قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.